نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، 21 پارے کی تلاوت کی گئی. اس میں پہلا حکم اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا دیا اور ساتھ میں فرمایا کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور منکر کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ سن چکے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھا جائے. اور بلا شک و شبہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہو یا اعتراض آئے کہ صاحب نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام کرتے ہیں، تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھتے تو شاید اس سے بھی زیادہ برے کام کرتے، جتنے رکے ہوئے ہو یہ نماز ہی کی وجہ سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نماز پر وعدہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکے گی، تو بلا شبہ وہ اگر نماز واقعی نماز ہو تو پھر بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. ہم اپنی نمازوں کا اگر جائزہ لیں تو ہماری نمازوں میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ بالکل معدوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا. تو آج نماز کی جو کیفیت ہم سب پر ہے اور جس طرح کی ہم نماز پڑھتے ہیں، بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس پر بھی شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں. کم از کم بے نمازی نہیں کہلاتے، لیکن جو نماز پڑھنی چاہیے جس طرح سے پڑھنی چاہیے تو بلا شبہ اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں یقیناً ہیں. ورنہ نماز کا یہ خاصہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اور ساتھ میں بتایا کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو بلا شک و شبہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اطمینان قلب کے لیے بھی اور ویسے بھی سب سے بڑی چیز جو اللہ کا ذکر ہی ہے. اور ساتھ میں بتا دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ایک دوسرا حکم یہاں دیا گیا کہ میرے بندو، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، یعنی اگر تم پر زمین کہیں تنگ کر دی جائے، دین پر چلنا مشکل ہو، تو کسی ایک جگہ رکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں پر دین پر چلنا آسان ہو اور مشکلات نہ ہوں. بعض اوقات تو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالکفر سے ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرو، تو اس وقت وہ ہجرت فرض تھی. لیکن بہرحال اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ دین پر چلنا آسان نہ ہو، مشکل ہو جائے، تو پھر آدمی کو دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں چلا جانا چاہیے. اب انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی میں یہاں پر بہت سیٹ ہوں، اگر دوسری جگہ پر جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، ہو سکتا ہے وہاں سیٹنگ نہ ہو، یا ہو سکتا ہے راستے کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دشمن ہمیں مار نہ دیں. یعنی دو چیزوں کا غم ہوتا ہے، ایک موت کا اور ایک رزق کا. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا یہاں پر جواب دیا کہ کل نفس ذائقت الموت. موت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو آ کر رہے گی، چاہے تم اپنے شہر میں رہو یا شہر سے کہیں اور چلے جاؤ، تو موت کا ایک وقت مقرر ہے. مومن کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ صاحب میں نکلا تو مجھے فلاں شخص مار دے گا یا فلاں شخص جو ہے مجھے تکلیف پہنچائے گا. تو موت کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی، تو جس چیز کا یقینی آنا ہے اس چیز سے کیا ڈرنا. تو محض اس بنا پر آدمی جو ہے وہ دوسری جگہ پر جانے سے رکا ہوا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وہاں مر نہ جاؤں یا مجھے کوئی مار نہ دے راستے میں، یہ دشمن کا خوف ہے، تو فرمایا کہ وہ تو آ کر رہے گی. اس لیے فرمایا کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مر بھی جائے تو وہ مرنا بھی سعادت کی بات، یعنی بالفرض اگر موت آ جائے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انسان کی جان چلی جائے تو یہ سودا جو ہے وہ نقصان کا نہیں ہے بلکہ نفع کا سودا ہے. اگلی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ صاحب وہاں جا کر سیٹنگ ہمارے رسک کی ہو سکے گی کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دنیا میں تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، کتنے جاندار ایسے ہیں کیا وہ اپنی کمر پر اپنا رزق لادے ہوئے چلتے ہیں، یعنی شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑ ہے اور دیگر جانور ہیں، کبھی ان کو دیکھا ہے کہ وہ بوریاں اپنی کمر پر لاد کر جا رہے ہوں، اپنے جہاں پر کہیں جا رہے ہوں تو ساتھ میں لے کے چلتے ہوں، کیا ان کو ہم رزق نہیں دیتے؟ پرندے ہیں، کیا ان کو تم نے دیکھا ہے کہ کبھی ان کے پیٹھ پر ان کا کوئی رزق بندھا ہوا ہوتا ہو؟ وَقَيِّم مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ اپنا رزق اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ یرزقھا وَإِیَّاکُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دے گا، تو اس لیے یہ ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں کہ صاحب کھائیں گے کہاں سے، جو خدا یہاں دے رہا ہے وہی خدا دوسری جگہ بھی دے گا۔ تو بلا شک و شبہ کتنے جانور ایسے ہیں، پرندے ایسے ہیں کہ اپنے گھونسلوں سے جب صبح نکلتے ہیں تو بالکل بھوکے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ رب العزت روزانہ ان کو کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جنگل کے درندے ہیں اور دیگر جانور ہیں، روزانہ اللہ رب العزت سے ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب سے وہ پیدا ہوئے اور جب تک زندہ رہیں گے ان کی رزق کی کامل ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اصل میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے کہ رزق جو ہمیں ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے کسی کی دشمنی کرنا یا کسی کا معاملہ ایسا اختیار کر لینا آدمی کو اس میں نہ ڈال دے کہ صاحب میرا کوئی رزق بند کر دے گا، رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے سوال کرو اور پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ان کا جواب بھی یہ ہوگا لَيَقُولَنَّ اللہ، یعنی اللہ ہی نے ایسا کیا ہے، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ۔ اگلی آیت میں آخری آیت اس سورت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہمیں حاصل کرنے میں، یعنی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پانے میں یا راستے کی تلاش میں، حق راستے کی، تو لَا نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی کی کوشش شرط ہے، سیدھے راستے کی طرف رخ کر کے آدمی چلے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس سے اگلی سورت سورہ روم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں جو فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، دو طاقتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فارس اور روم، ان میں آپس میں جب جنگ ہوئی تو بلا شبہ فارس کے جو لوگ تھے اہل فارس وہ بھی مسلمان نہیں تھے اور جو رومی تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی شکست کھائے مسلمانوں کو تو اس سے کوئی حاصل نہیں، لیکن اہل فارس کے مقابلے میں جو کہ آگ کو پوچھتے تھے، رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے یعنی عیسائی تھے، تو وہ کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے قریب تھے بنسبت ان آگ پرستوں کے، آگ کو پوجنے والے جو ہیں ان سے بنسبت قریب تھے کفار عیسائی حضرات، تو اس لیے مسلمانوں کی دلی خواہش یہ تھی کہ عیسائی جو اہل کتاب ہیں وہ جیت جائیں اور جو بت پرست ہیں یا آتش پرست ہیں وہ ان کے مقابلے میں ناکام ہو جائیں۔ بہرحال جب جنگ ہوئی تو رومی مغلوب ہو گئے، اس پر کفار کی جو خواہش تھی یہ کہ آتش پرست جیت جائیں انہیں بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جو تم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، بلکہ جو ہماری طرح جیسے ہم بتوں کو پوچھتے ہیں وہ آگ کو پوچھتے ہیں، تو ان کو فتح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ کچھ سالوں کے لیے ضرور مغلوب ہو گئے ہیں لیکن کچھ سال بعد دوبارہ یہ غالب آ جائیں گے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں چنانچہ آگے فی بضع سنین کہا گیا جو دلالت کرتا ہے 9 سال کے اندر اندر، 7 سال یا 9 سال کی مدت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے مذاق اڑایا کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اگر آج بے شک مغلوب ہو گئے ہیں لیکن 3 سال کے اندر اندر غالب ہو جائیں گے، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے شرط بھی لگا لی کہ تم 10 اونٹ کی شرط لگا لو، اگر جیت جائیں گے غالب آ گئے تو تم دو گے، اور اگر مغلوب ہو گئے تو پھر ہم دیں گے تمہیں. تو جو کافر جس نے شرط لگائی تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں نے اسی طرح شرط بھی لگا لی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا، 3 سال کی مدت تو میں نے نہیں کہی تھی تمہیں، یعنی فی وجہ سنین کا جو لفظ ہے وہ 7 سال اور 9 سال پر بھی تو دلالت کرتا ہے، اس لیے جب تمہیں کوئی مدت متعین نہیں کی گئی تو تمہیں بھی آگے متعین نہیں کرنی چاہیے تھی. اور پھر فرمایا کہ اب جبکہ تم نے یہ شرط لگا لی ہے تو اگرچہ یہ جوا ہے اس زمانے اس وقت تک یہ حرام نہیں تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم جاؤ اور ان سے کہو کہ مدت بڑھا دو، 3 سال کے بجائے 9 سال کی یا 7 سال کی کر لو، اور جہاں تک اونٹوں کا معاملہ ہے تو 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹ کی شرط لگا لو، لیکن مدت 7 سال کی یا 9 سال کی کر لو. چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدت جو ہے وہ 7 سال کی کر کے 100 اونٹ شرط رکھ دی. چنانچہ جب 5 سال گزرے تو جس کافر سے معاہدہ ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت بھی مکے کی طرف کی، مدینے کی طرف. جب ہجرت کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جانے نہیں دیا، کہا کہ پہلے کوئی اپنا ضامن دو کہ تمہارے بعد کون جو ہے وہ شرط پوری کرے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت الرحمن بن ابی بکر جو ان کے صاحبزادے تھے ان کو متعین کیا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ تمہیں دے گا. تب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. تو بہرحال یہ کافر جس سے شرط لگی تھی وہ تو انتقال کر گیا، لیکن ٹھیک 7 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غالب کر دیا اور شرط کے مطابق ان کے جو ورثہ تھے ان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب شرط 100 اونٹ لے لیے. معاہدے کے بہت پکے ہوتے تھے کافر کہ جو معاہدہ کر لیا زبان دے دی پھر کٹ جاتے تھے لیکن زبان سے نہیں پھرتے تھے. تو بہرحال 100 اونٹ انہوں نے دے دیے. یہ ان کو ہنکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ 100 اونٹ جو شرط میں نے لگائی تھی وہ جیت لی اور یہ میرے آیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تم صدقہ کر دو، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. اصل میں اس وقت تک اگرچہ حرام نہیں تھا یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شراب جب حرام نہیں تھی تب بھی آپ نے استعمال نہیں فرمائی، اسی طریقے سے جب جوا حرام نہیں تھا اس وقت بھی کبھی آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم صدقہ کر دو. اگر یہ حرام ہوتا تو صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں تو جس کا مال ہے اسی کو لوٹاؤ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یا اپنے ساتھیوں کے لیے صحابہ کرام کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ اس کو تم دے دو. تو اس شرط کا یہاں پر ذکر کیا اور رومیوں کے غالب آنے کا کہ وہ اب تو مغلوب ہو گئے لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. آگے اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اس کو ذکر کیا، وَلَهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی بھی ہے کہ جس میں 5 نمازوں کا ذکر ہو؟ تو کہا کہ ہاں، یہی آیت تلاوت کی انہوں نے اور کہا کہ اس آیت میں ذکر ہے. چنانچہ فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمسون کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز آ جاتی ہے اور تصبحون کے اندر فجر کی نماز آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، اس میں ظہر کی نماز آ جاتی ہے. اور ایک اور آیت میں من بعد صلاۃ العشاء کا باقاعدہ ذکر ہے. تو اس طرح 5 نمازوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا عطا فرمایا ہے. بعض صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جو لوگ اپنے معمولات صبح کے یا شام کے پورے نہ کر سکیں اور اس آیت کو پڑھ لیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، یہاں تک 3 آیتیں ہیں. فرمایا کہ جو آدمی صبح اگر اس کو پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے جو معمولات ہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی. بعض اوقات معمولات پورے نہیں ہوتے تو ان آیتوں کی تلاوت کر لی جائے صبح شام، تو انشاءاللہ جو معمول ہیں اللہ تعالیٰ اس معمول کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. اس اعتبار سے اس آیت میں بڑی فضیلت ہے اس کی، اور چونکہ اس میں حمد و ثنا ہے اللہ رب العزت کی. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. ایک نشانی تو یہی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہیں دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر دوسرا فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے ہی نفس سے جو ہے وہ تمہاری بیوی پیدا کر دی، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو. اس سے یہ پتا چل گیا کہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے عورت، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ سکون حاصل کرنا ناجائز طریقے پر ہی ہوتا ہے، ناجائز طریقے سے کبھی دلی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے اختیار کرے تو اسے گھر کا جو سکون حاصل ہونا چاہیے بیوی کے پاس، وہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمہ وقت ڈر اور خوف اس کو لگا رہتا ہے. لیکن جائز طریقے سے جو اہلیہ ہے اپنی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاص یہ بات رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے. گھر سے باہر ہو تب بھی آدمی سکون میں رہتا ہے، گھر میں آ جائے تب بھی سکون حاصل کرتا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ چیز ہم نے خود رکھی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی تمہاری فطرت میں یہ بات ہم نے ڈال دی. اگر ہمارے تمہاری فطرت میں یہ بات ہم نہ ڈالتے، جیسے بچے کے دل میں ماں کی محبت، ماں کے دل میں بچے کی محبت، یہ کس نے ڈال دی؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ ڈالتے تو کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تکلیف نہ اٹھاتی، کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے تکلیف نہ اٹھاتا. تو اللہ نے فطری طور پر یہ چیزیں ڈال دی ہیں. اسی طریقے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی. اگر اللہ تعالیٰ یہ محبت نہ ڈالتے تو کسی کو کیا پڑی تھی کہ ساری زندگی جو ہے وہ گلے کا ہار بنا کے رکھتا بیوی کو. تو یہ محبت چونکہ اللہ نے ڈال دی ہے اور وجہ سکون اس کو قرار دیا، اس لیے اللہ رب العزت کا یہ بھی گویا کہ ایک بڑا فضل اور احسان ہے اور نعمت ہے کہ اس نے میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. چنانچہ بعض اوقات بعض لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ اصل میں اسی محبت کا اثر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زوجین میں ڈالی ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح آسمان و زمین کی پیدائش، اختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف السنہ اور الوان، یعنی زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، فرمایا کہ یہ وجہ نزاع نہیں ہے یہ چیزیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. زبان کا مختلف ہونا، اب اگر کسی کی اگر یہاں پر ہزار زبانیں لٹکا دی جائیں کاٹ کے کسی، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ زبان کس کی زبان ہے؟ کسی پٹھان کی زبان، یا کسی مہاجر کی زبان، یا کسی سندھی کی زبان، افغانی کی زبان، عربی کی زبان، کوئی الگ الگ ہوتی، ڈیزائن الگ ہوتے ہیں، رنگ الگ ہوتے ہیں. ایک جگہ اگر پڑی ہوئی ہوں لاکھوں زبانیں تو بتا سکتا ہے کہ یہ کس کی زبان ہے، کس کی زبان. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے کے اندر ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ فر فر آدمی بولتا چلا جاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، سمجھتا بھی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، ہے کہ اصل گوشت کا ٹکڑا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس کو اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ نے تمہاری زبانیں بھی مختلف رکھی ہیں بولنے کے اعتبار سے، اور تمہارے رنگ بھی الگ الگ رکھے ہیں. کوئی جو ہے مٹیارے رنگ کا ہے، کوئی جو ہے وہ سانولے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ و سفید ہے. تو مختلف قسم کے رنگ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھے ہیں. تو یہ اصل میں ایک گلدستہ ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے. ایک ہی رنگ کے پھول بعض اوقات زیادہ اچھے نہیں لگتے، لیکن اگر مختلف قسم کے رنگ کے پھول سجے ہوئے ہوں گلدستے میں تو وہ حسین معلوم ہوتے ہیں آنکھوں کو. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جو ہے اس کے یہ مختلف رنگوں کا گلدستہ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا ذریعہ بنانا چاہیے کہ ایک ہی زبان ہے. بعض اوقات علاقہ چینج ہو جاتا ہے تو زبان تبدیل ہو جاتی ہے، صرف 10 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ زبان تبدیل ہو جاتی ہے. چنانچہ اگر پشتو زبان ہی لے لیں تو کوئٹے کی پشتو آپ کو الگ ملے گی، پشاور کی پشتو الگ ملے گی، سرائی کی زبان لے لیں تو رحیم یار خان کی الگ ملے گی، ڈیرہ غازی خان کی الگ ملے گی، مظفر گڑھ کی آپ کو زبان الگ ملے گی، پنجابی زبان میں لے لیں تو اسی طریقے سے، خود اردو آپ دیکھ لیں، آپ کو میواتی کچھ اور انداز میں بولتا ہوا ملے گا اور روہتک کا آدمی ملے گا تو کچھ اور بات کرے گا، دہلی والے کی زبان کی وضاحت کی کچھ اور بات ہوگی، اور لکھنؤ جو ہے والے اس کے پھول سے اور طرح کے پھول جھڑیں گے. زبان ایک ہی ہے کہ سب کے سب اردو بولنے والے ہیں، لیکن زبانیں سب کی الگ الگ، مختلف زبانیں بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں اپنی قدرت کو اپنے کو پہچاننے کا ذریعہ بنایا، اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہاری زبان کو مختلف کر دیا، تمہارے لون یعنی رنگ تمہارے الگ کر دیے. ان نفی ذلک لآیات للعالمین، اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بشرطے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اور بھی قدرت کی اپنی نشانیوں کو ذکر فرمایا کہ مختلف ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. اور آگے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فساد پھیل گیا، اور جو کچھ بھی مصیبت آئی یا آتی ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے ہاتھوں کی بنا پر، یعنی جو بھی مصیبت آتی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنے ہاتھوں کماتے ہیں مصیبت اپنے اعمال کی بدولت. اور کیوں آتی ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں کرم ہی ہوتا ہے تاکہ بعض کو بعض کے مزے چکھائے، یعنی بعض لوگوں کو عذاب دیتا ہے، بعض لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، اور تاکہ جو لوگ غافل ہیں وہ اس سے انتباہ حاصل کریں اور توجہ ان کی ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. چنانچہ بڑی تفصیل ہے اس موضوع میں کہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بعض اوقات پوری کی پوری بستی، اب جیسے ہمارے یہاں لاکھوں، یعنی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل سے محفوظ فرمائے کہ لاکھوں آدمیوں کی ہلاکتیں ہیں اور لاکھوں انسان زخمی ہو گئے اور لاکھوں جو ہے بے گھر ہو گئے، تو یہ معمولی مصیبت نہیں. ایک پوری بستی کا ویران ہو جانا، بستیوں کا ویران ہو جانا، ایک نہیں بلکہ بستیوں کی بستیوں کا ویران ہو جانا، تو یہ سب کیا ہے؟ بعض اوقات انتباہ ہے، بعض اوقات عذاب ہے. تو یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے اس کی حیثیتیں ہوتی ہیں. کسی کے لیے یہ عذاب ہے، کسی کی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور کسی کے لیے آزمائش ہے. بعض اوقات انفرادی آزمائش آتی ہے، بعض اوقات اجتماعی آتی ہے، لیکن عام طور پر اجتماعی جب ہوتا ہے تو عذاب ہوتا ہے، اور انفرادی طور پر جب ہوتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے. اور مختلف اس کی علامات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، لیکن سب سے آسان حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ان مصیبتوں کے بعد یہ دیکھو کہ اگر لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا تو سمجھ لو کہ یہ عذاب نہیں ہے بلکہ انتباہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یوں سمجھ لو کہ آزمائش. اگر مصیبتوں کے بعد لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ گیا، اور اگر خدا نہ کرے اس مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھ رہا بلکہ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ عذاب الہی، اللہ کا عذاب. تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے کہ اس مصیبتوں کے بعد کیا ہم نے اپنی کچھ اصلاح کی طرف توجہ کی، اگر کی ہے تو یقیناً پھر انشاءاللہ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا، اور خدا نہ کرے اگر ویسے کے ویسے ہی ہیں، سو حج کیے اور پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے جہاں سے چلے تھے، تو پھر ڈرنے کی بات، ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا بہت ہی کمزور، ایک ناتواں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر اس ضعف کے بعد اللہ نے تمہیں قوی کر دیا، کڑی الجوان بنا دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اس کڑی الجوانی کے بعد بڑھاپا ایسا آ گیا کہ بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اب وہ کسی کے سہارے سے چلتا ہے، لاٹھی ٹیک کر چلتا ہے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. یخلق ما یشاء، جیسا چاہا بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ هو العلیم القدیر، وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں دعوت فکر دی انسان کو کہ تم ذرا غور کرو اپنی پیدائش میں کہ پہلے تم کیا تھے، بعد میں کیا بنے. اب جب شروع میں کمزور تھے تو آدمی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے، لیکن جب ذرا تھوڑی سی قوت اور طاقت دے دی تو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اصل میں یہ چیز بتائی کہ تم اپنی اصل کو مت بھولو، کہ اصل میں تم کمزور تھے، پھر اللہ ہی نے تمہیں قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. اگر یہ قوت اور طاقت عطا کی ہے تو پھر اس کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں اس طاقت کو خرچ کرو، ناجائز امور میں ان طاقتوں کو خرچ نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، بعض نے کہا کہ یہ نبی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ حکیم ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے. اور عجیب بات ہے کہ ان کی طرف جو منسوب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکمت دونوں میں اختیار دے دیا تھا کہ جو چاہو پسند کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر حکم نہیں ہے آپ کا نبوت کا تو پھر مجھے حکمت پسند، کہ مجھے آپ حکمت اور دانائی عطا فرما دیں. ایک شخص نے اپنے کالے ہونے پر رنجیدہ تھا کہ میری شکل کالی ہے، رنگ کالا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ اس کی فکر مت کرو، کالے گورے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا کہ حضرت بلال حبشی کالے سیاہ تھے. اور اسی طریقے سے ایک اور صاحب کا نام لیا، اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. اور تیسرے فرمایا کہ لقمان حکیم یہ بھی سیاہ فام تھے بالکل. موٹی ناک اور چپٹی ناک اور موٹے ہونٹ اور پستہ قد، سیاہ رنگ، ایک غلام تھے. اللہ نے ان کو علم اور دانائی عطا فرمائی. بعض نے کہا کہ تم کیا ہمارے غلام نہیں تھے؟ کیا فلاں وقت تم ہمارے خادم نہیں تھے؟ کہا کہ ہاں تھے، اس سے مجھے انکار نہیں. تو کہا کہ پھر تم اتنے مشہور ہو گئے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے. لقمان حکیم کتنے مشہور؟ تو کہا کہ ہمارے پاس رنگ بھی اچھا ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو دانائی کی باتیں تم کرتے وہ ہم نہیں کرتے. کہا کہ بس گناہ سے پرہیز کرو. جب آدمی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو دانائی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ اور چیزوں کا بھی فرمایا کہ مثلا نظروں کی حفاظت، قلب کی حفاظت، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. اس طرح سے انہوں نے کچھ چیزیں گنوائی کہ الحمدللہ اس پر میں عمل کرتا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی. تو حضرت لقمان حکیم کا یہاں پر ذکر فرمایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی کسی نعمت پر شکر ادا کرے گا تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کا شکر گزار ہے، یعنی اپنے فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے. یشکر لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے شکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس شکرانے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا قوت اور شان و شوکت بڑھ جاتی ہے اس سے، کیونکہ آدمی شکر کر رہا ہے. کوئی آدمی نہ کرے اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے دشمن ہو جائے، اس کی جو ہے وہ نام لیوا نہ رہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی جو قوت اور قدرت ہے اس میں کمی آ جائے گی؟ یا اگر ساری مخلوق اللہ کا نام لینا شروع کر دیں، سب تسبیحات ہاتھ میں لے لیں، تو کیا اللہ کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہمارے نام لینے سے اضافہ ہوتا اور نہ لینے سے اس کی کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی، تقصیر ہوتی. اصل حقیقت یہ ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی انعام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اور اس کی بنا پر ہمارے ہی درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ میں یشکر فإنما یشکر لنفسی، ومن کفر، اور جو آدمی ناشکری کرتا ہے یعنی اللہ کا شکر نہیں کرتا، تو فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل حمد ہے. یعنی نہ کرے کوئی، اللہ تعالیٰ پھر بھی قابل حمد. آگے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اس کا ذکر فرمایا. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وہ نصیحت کر رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وہ تنہا ہے، ساری قوتوں کا مالک وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، مصیبتیں بھی وہی دور کرتا ہے، مشکلات کو بھی وہی حل کرتا ہے، رزق رساں بھی وہی ہے، اس لیے تم اسی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنا اور کسی سے اپنی امیدیں وابستہ نہ رکھو. اور ساتھ میں فرما کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم، کیونکہ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، جو چیز اللہ کے لیے ہے اس کو غیر اللہ کے لیے کر دینا. سمجھ آئی؟ کسی نے کھانا بھیج دیا تو کہا کہ جی فلاں صاحب نے بھیج دیا، یعنی یہ رزق جو ہے ہمیں فلاں صاحب نے دیا. تو اب حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا. اگر کسی انسان کے ذریعے بھی آیا تو تب بھی بھیجنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، دل میں تو اللہ نے ڈالا. اگر اللہ نہیں ڈالے گا تو کسی کے جیب سے ایک ٹیڈی پیسہ نکلوا کے دکھا دے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تو لاکھوں روپے آدمی دے دیتا اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے صحیح جگہ دے دی، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کوئی چیز غیر محل میں رکھنا. تو جو چیز اللہ کے لیے ثابت ہو اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہی شرک ہے اور یہی ظلم بھی ہے. ظلم کے معنی جو ہے یہ ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ. اور آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرے. حملت امه وهنا على وهن وفصاله، اسی طریقے سے اس حالت کا ذکر کیا کہ ماں جو ہے وہ کس طرح سے کن مراحل سے گزرتی ہے تب تمہارا وجود دنیا میں آتا ہے، تو اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو. اسی طرح آگے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو اپنا رزاق مان لو، اپنا خدا مان لو، یعنی غلط حکم دیں شریعت کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تطعہما، تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو. لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ صاحب ان سے بدتمیزی کرو، تو اسی لیے آگے فرما دیے کہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے اندر ان کو ان سے معروف طریقے پر پیش آؤ، یعنی بدتمیزی نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو پھر بھی. اور آگے اللہ رب العزت نے نماز، حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں اس کا ذکر فرمایا، نماز کا ذکر ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس کا ذکر کیا، اور وصبر علی ما اصابک کو مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کریں، اور ساتھ میں فرمایا کہ ان ذالک من عظم الامور، یہ امور جو ہیں بڑے عظیمت والے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لو. اور ساتھ میں فرمایا کہ ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں سے اکڑ کر مت بات کرو، تکبر مت کرو، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. وقت سے تھی مشی کا وقت من صوتک، درمیانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بہت زیادہ چیخ چلا کر بات نہ کرو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز سب سے اونچی آواز ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ بدترین آواز ہے، تو گویا کہ جو آدمی چیخ چلا کر بات کر رہا ہے تو اس کو مشابہت دے دی کہ وہ گدھے کی طرح چیخ رہا ہے، جیسے گدھا چیختا ہے تو اس کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا، بلکہ جب وہ بولتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو شیطان نظر آتا ہے، اور جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے بولنا. اس لیے اونچی آواز سے بولنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، یعنی اتنی زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے کہ آدمی چیخ چلا کے بات کرے، البتہ اتنی اونچی آواز سے بولنا یہ ضروری ہے کہ آدمی کو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. بعض اوقات لوگ ادب اور احترام اس کو سمجھتے ہیں کہ بس جا کے بن بن کرتے ہیں، وہ بیچارے کہتے ہیں بھائی ذرا اونچی آواز سے بولو، وہ پھر دوبارہ بولے گا پھر بھائی سمجھ میں نہیں آئی، پھر تیسری مرتبہ، تو یہ ایزا دینا ہے. یہ مقصد نہیں اتنی آہستہ آواز سے بولنا، بلکہ ایسی آواز سے بات کرو. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ آدمی ایسی آہستہ آواز بات میں بات کر رہا ہے کہ دوسرا بات بھی نہ سمجھ سکے اس کی، تو اتنی اونچی آواز سے بات کرو کہ جس سے دوسرے کو ایزا نہ پہنچے اور تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں ان پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. چنانچہ فرمایا کہ بلکہ اس سے پہلے ایک اور حکم دیا ہے لوگوں کو کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کے باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا. لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاج عن والدہ شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اور آگے فرمایا کہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں. ایک تو یہ کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یقینی علم بارش کا کہ کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس، امکان لوگ ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کا امکان صحیح ہو یا نہ ہو اس کی یہ یقینی بات نہیں ہوتی، بلکہ اسے بھی ہوتا ہے کہ آج بارش ہونے کا امکان ہے، یعنی ان آثار اور قرائن کی بنا پر اور اس علم کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں ظاہری علوم، تو وہ صرف امکان ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اسی طرح ویعلم ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے ماں کے، اب کیا سے مراد کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ زندہ ہے یا مردہ، یعنی ابھی پیدا ہوتے وقت زندہ ہوگا یا مردہ، نیک ہے یا برا، جنتی ہے دوزخی، شقی ہے یا بدبخت ہے، بدبخت ہے یا نیک ہے، ان سب کا یقینی علم جو ہے صرف اللہ رب العزت کو ہے، یعنی اس کی تمام تر حقائق جو ہے وہ اللہ کے علم میں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا اس کا کسی کو نہیں پتا. کل تو دور کی بات ہے، اپنے بچوں کو اسکول خود اپنے ہاتھوں چھوڑ کر آئے کہ نہیں لوگ، اور یہ نہیں پتا تھا کہ چھوڑ کر گھر پر آئیں گے تو پتا چلے گا کہ نہ وہ بچیں گے نہ ہم بچیں گے، تو لمحات کا بھی پتا نہیں ہوتا. اور اس نے فرمایا کہ وما تدری نفس بیائی اردن تموت، کون سا آدمی کہاں مرے گا اس کا بھی پتا نہیں ہے. کوئی آدمی آیا ہے گھومنے کے لیے، پتا چلا کہ مر گیا انتقال ہو گیا، یا کہیں اور دوسرے ملک میں گیا اور وہاں جا کے انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ اللہ نے اس کا علم نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی پیغمبر کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، اس کا یقین علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. اور آخر میں سورہ احزاب ہے، اس میں ویسے تو غزوہ احزاب کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، اور یقین اور اس سے پہلے جو ہے بہت سی احکام بھی ہیں، لیکن وہ سب تفصیل طلب ہیں، اس وقت ساری تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. تو آخری حکم جو ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کی نقالی نہ کرو، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ لباس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و آپ کا طریقہ جو ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. یعنی نمونہ اگر کسی کو اپنے لیے بنانا چاہتے ہو تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بس اس لیے آپ کے طریقوں پر چلو، اور اس سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں ان میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مجھ سے آتے وقت کسی صاحب نے ذکر کیا تھا، پتہ نہیں ان کے بیٹے غائب ہیں یا بھائی گم ہو گئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جہاں بھی ہوں وہ عافیت سے ہوں اور خیر و عافیت سے اپنے گھروں پر واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے اور جس کو جو پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو حل فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ، اپنے فضل خاص سے جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم.
نہیں پڑھ لو آج کل
روزے کو علی کا نہیں.